الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو توحید در قرآن کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم نے پچھلی دفعہ توحید پر آیات آفاقی کا ذکر کیا, لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں کے تناظر میں کر رہے ہیں, یعنی کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ کوئی فلسفہ یا الگ سے کسی چیز پر گفتگو کرنا نہیں ہے, اگرچہ کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع پر یا بہت سارے دلائل علماء نے اس حوالے سے قائم کیے ہیں, لیکن ہمارا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ قرآنک بیسڈ اسٹڈی ہے, اور اسی لیے ہم نے جس کتاب کو ریفرنس بنایا وہ آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر موضوعی ہے, کہ اس میں بیسک آپ کا جو زور ہے یا ایکسٹریکٹ ہے وہ آیات قرآنی سے ہی ہے. اچھا, اب یہ جو ٹرم ہے, یعنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ٹرمینالوجیز ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن ہمارے علمی یا دینی اس میں کافی زیادہ یوز ہوتی ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہدایت تکوینی یا ہدایت تشریعی. اب یہ ایک ڈرائیوڈ ٹرم ہو سکتی ہے, ڈائریکٹلی قرآن نے اس قسم کی بات نہیں کی ہے, صحیح ہے. اور اس میں جو ایک چھوٹا سا اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ نہیں, ہدایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو آپ کے نیچرل سسٹمز میں موجود ہیں, یعنی کہ وہ تمام کا تمام جو نظام قدرت یا فطرت ہم جس کو کہتے ہیں اس کے اندر جو پہلو ہیں ہدایت کے وہ ہدایت تکوینی میں آتے ہیں, اور ہدایت تشریعی کا مطلب ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ازراہ شریعت یا انبیاء کی تعلیمات یا نازل کردہ کتابوں کے ذریعے سے آئی ہیں وہ ہدایت تشریعی میں آتے ہیں. اچھا, اس میں جو ایک تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے جس کا میں نے کئی دفعہ پہ اظہار بھی کیا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آیات آفاقی اور انفسی پر, اب ہم آیات انفسی پر بات کرنے جا رہے ہیں نا, تو وہ ایک اصل نقطہ وہاں پہ ذہن میں رہے کہ جیسا کہ ہمارے علوم کے ہر شعبے میں یہ چیز ہے, میڈیکل میں خاص طور سے ہم کو نظر آتی ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر ہے یا میڈیکل کا آدمی ایکسپرٹ بات کرتا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں پورے بدن کا ایکسپرٹ ہوں, آئی اسپیشلسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ, نیورو اسپیشلسٹ اینڈ سو آن, اس قسم کے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ کام کیوں کیا جاتا ہے اس طریقے سے؟ میڈیکل سائنس کو کیوں تقسیم کیا گیا انسانی اعضاء کے حوالے سے؟ اس لیے کہ ہر عضو کے اندر اتنی پیچیدگی ہے, اتنی کمپلیکسٹی ہے کہ اس بات کو مطلب جاننا یا سمجھنا کہ ایک انسان جو ہے نا, یا ایک عالم ڈاکٹر جو ہے, وہ تمام کے تمام بدن کے اعضاء کا ماہر ہو جائے گا, یہ تقریباً ناممکن ہے. ٹھیک ہے, یہ امپاسبل ہے کہ یعنی ایک انسان جو ہے السلام علیکم وہ اس پر بھی حاوی ہو جائے, یعنی دماغ پر بھی حاوی ہو جائے اور دل پر بھی حاوی ہو جائے, ماہر دماغ بھی ہو جائے, نروس سسٹم کو بھی جان لے اور کارڈیولوجسٹ بھی ہو جائے. اتنی مشکل ہے پیچیدگی اور اس کی گہرائی کی وجہ سے, تو اس وجہ سے الگ الگ اس کے اسپیشلسٹ ہو گئے. تو تقریباً یہی والی چیز جو ہے نا وہ دینی اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں جو ایک اور یعنی دینی حوالے سے جو ایک چیز ہم کو زیادہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ لوگوں کے زیادہ تر جو مطلب توجہات ہیں وہ ان روزمرہ کے مسائل کی طرف ہیں. ٹھیک ہے, یعنی معاملات میں کیا ہو, اگر اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو کیا ہو, عبادات میں نماز میں شک ہو جائے تو کیا ہو, وضو کیسے کریں, وضو کیسے ٹوٹے گا, وضو کب باقی رہے گا, یعنی عام طور سے لوگوں کے دماغوں میں یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں. تو اس بنا پر جو زیادہ محنت ہو گئی وہ اس سائڈ پہ چلی گئی. ٹھیک ہے, تو اور باقی یعنی اس قسم کی چیزیں کہ جو اگر ہم دیکھیں تو حقیقتاً زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, یعنی مثال کے طور پر اخلاقیات ہے. اخلاقیات کا مطلب میں نے بتایا تھا نا کہ نفس کی حالت کو تبدیل کرنا. اخلاقیات کا مطلب آؤٹورڈلی بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اخلاقیات کا مطلب ہے نفس کی حالت میں ٹرانسفارمیشن لانا ٹورڈز گڈنس، خدائی اخلاق کی طرف، خدائی صفات کی طرف اپنے نفس کو لے کے جانا. یہ تربیت اخلاق تقریباً ختم ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور اگر آپ کو جو علماء بھی ملیں گے تو وہ اس قسم کی چیزوں کو، یعنی اخلاقیات کو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس میں لے کے جائیں گے کہ یعنی آپ کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس بات پر کوئی زور نہیں دے گا کہ آپ کے لیے وہ کیا کیسا بننا ضروری ہے کہ آپ میں یہ تبدیلی آئے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے خالی. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی اسی وجہ سے جو ایک اور بات جو بہت زیادہ یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ ہم اسی آؤٹورڈلی بیہیویئر کے چکر میں نا بہت حد تک ریاکار اور منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں، ریاکاری اور منافقت کی طرف، کیونکہ ہمیں شروع سے ہی جو ہے نا وہ یہ بات سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے شو کرنا ہے اپنے آپ کو، مطلب آپ کو ایسے ملنا ہے، جھک کے ملنا ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ بھائی آپ کو عزت بھی کرنی ہے، ادب بھی، ادب ہونا ہے. اور ادب کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کی سوچ سے ہوتا ہے، آپ کے دل سے ہوتا ہے. ادب خالی ظاہری طور پر بدن کے جھکانے سے نہیں ہوتا، صحیح ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا ہماری تعلیمات کا، جو خاص طور سے بچوں کو جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو یہی بات بتا رہے ہوتے ہیں. یا اس کے بعد جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح کام کرو، صحیح بات بولو، یہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے اخلاقی سلیبس کا حصہ نہیں ہے یہ بات. ٹھیک، تو یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہوتی ہے نا اس میں، کہ یعنی جس طریقے سے کہ آپ باڈی کے جس جس پارٹ کے بھی اسپیشلسٹ ہو جائیں، لیکن انسان ایک ہی ہے، انسان کا وجود یا بدن ایک یونٹ ہے. انسان یہ نہیں ہے کہ آئیز پلس ایئرز پلس نوز پلس برین، انسان اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے حقیقی وجود یا اس کے نفس کے پیریفرلز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ کا، اگر آج کی زبان میں ہم مثال دیں کہ اگر آپ کا ایک کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کا ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے، اس کو کام کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے پراپر ورکنگ کے لیے، کہ اس کو میموری بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو یعنی شارٹ ٹرم میموری بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو اور ارتھمیٹک یونٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، اینڈ سو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کمپیوٹر از دس پلس دس پلس دس اکول ٹو اے کمپیوٹر. ٹھیک، تو اسی طریقے سے انسان بھی ایسے نہیں ہے، اسی طریقے سے اس زندگی کا نظام بھی ایسا نہیں ہے. یعنی خدا کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہدایت یہ نہیں نازل ہوئی کہ تکوینی پلس تشریعی اکول ٹو ہدایت الہی، یہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت الہی وہ ایک، سمجھ لیں اگر ہم قرآن کی ہی زبان میں استعمال کریں تو ایک نور ہے جو اپنے آپ کو ڈفرینٹ ویز میں ایکسپریس کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ ان نیچرل ورلڈ یا آؤٹر ورلڈ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ہدایت کا جو نظام ہے وہ آپ کو ایک طریقے سے تربیت کرتا ہے یا آپ سے ایک قسم کی چیز چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ مثال کے طور پر شریعت کے ڈومین میں آتے ہیں تو وہ ہدایت کا نظام ایک دوسرے طریقے سے آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن وہ تمام کے تمام جو تربیتی نظام ہے وہ مل کر ایک پرسنالٹی یا ایک سسٹم آف گائیڈنس کو کریٹ کرتا ہے یا پروڈیوس کرتا ہے یا جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اس یونٹی کو پہچان رہے ہیں ہدایت میں، تو اگر کوئی شخص شریعت کو فالو کرے گا تو وہ اپنی زندگی میں لازماً بہتر ہوگا، یعنی وہ دونوں طرف بہتر ہوگا، اس کی عبادتیں بھی امپروو کریں گی، اس کی کوالٹی بھی، اور اس کے معاملات اور زندگی کے اندر اس کے جو حرکات و سکنات و موومنٹس ہیں اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. لیکن آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ہے نا؟ یعنی ہم جو ہیں وہ دین کے نام پر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، صحیح. لیکن وہی ہم ہوتے ہیں کہ جب معاملات میں آتے ہیں تو ہم آرام سے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے نا ہر قسم کے دو نمبر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کی سب چیزیں کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم اس طریقے سے، یعنی جیسے ہم آئی اسپیشلسٹ اور ایئر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں بھائی آئی جو کام کر رہی ہے نا، کان کو اس کی خبر نہیں ہے، اور کان جو سن رہے ہیں آنکھ کو اس کی خبر نہیں ہے. لیکن اگر آپ پورے انسان کو دیکھیں گے نا، تو آپ کہیں گے کہ جو آنکھ دیکھتی ہے، جو کان سنتے ہیں، جو ہاتھ اور پیر ٹچ کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر ایز اے یونٹی میری ذات کو بناتی یا بگاڑتی ہیں. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے اس فارمل وے آف ایجوکیشن میں اور قرآن کے تعلیمی نظام میں. اور اسی وجہ سے آپ کو قرآن میں وہ ڈویژنس نہیں ملیں گے، اس طریقے سے آپ کو نہ وہ ٹرمینالوجیز ملیں گی اور نہ وہ انداز بیان ملے گا کہ جس میں آپ کہیں گے اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ وہ شریعت کی طرف جا رہی ہے اور یہ چیز تکوین کی طرف جا رہی ہے اور یہ فلاں ہے. یہ سب نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کا تمام نظام جو ہے نا وہ ایک کمبائنڈ فارم میں ورک کرتا ہے. جس کی بہترین مثال ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تھا طریقہ تبلیغ، وہ ستارے اور چاند اور سورج والا، کہ جس میں جب تارے کو انہوں نے کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے اس پر کوئی لاجیکل بات نہیں کی، انہوں نے عجیب سی بات کی، انی لا احب الافلین، کہ میں غروب ہو جانے والوں کو، ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا. اب اس ایک جملے میں نا ہر چیز کا مائنڈ ہے. یہ ایک جملہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں جو الوہیت ہے، جو بندگی ہے، جو الہ کو ماننا ہے، وہ کوئی تھیوریٹیکل بحث نہیں ہے کہ جس پر خالی آپ ایک دلیل لائیں، ایک لاجک لائیں، ایک وہ کریں اور اس کے بعد اس کو یس اور نو، ٹرو فالس کریں. الہ کا ماننا یہ نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ الہ کا ماننا کیا ہے؟ آپ کے پورے وجود کا ایک پرسنالٹی یا ایک شخصیت کے آگے، ہستی کے آگے جھکنا ہے، اور آپ اس وقت تک جھک سکتے ہی نہیں ہیں کسی کے آگے جب تک وہ اس سے آپ محبت نہ کریں. اب دیکھیں یہ کتنا ڈفرینٹ نظام ہے. یہ جو ایک جملہ ہے انی لا احب الافلین، یہ آپ کو بالکل کتنی دور لے گیا وہ بنسبت اس توحید کے کہ جو ہم اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک چیز جو ہے نا، یعنی کہ قرآن کریم کی، اور اسی جنہیں علامہ طباطبائی یا آغا جوادی عاملی جیسے لوگ اسی بنا پر ایک بڑا جملہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے خاص طور سے علامہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی عاملی، ان کا بھی یہی، اور باقی بھی میں نے جتنا سنا ہے نا بزرگان، امام خمینی کو، حسن زادہ عاملی کو، کہ ان سب کی جو مین، یعنی جتنی بھی فرمائشات ہیں نا، یعنی ان تمام لوگوں نے اسفار اربعہ بھی پڑھائی ہے، ملا صدرہ کو بھی کے بھی درس دیے ہیں، ابن عربی کے بھی دروس دیے ہیں، ان کی کتاب کے بھی، لیکن ان کی تمام فرمائشات کا جو فوکس اور کنورجنس ہے نا وہ قرآن ہے، کہ قرآن کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. یعنی حتیٰ یہ کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے کہ کلام معصوم بھی مثل قرآن نہیں ہے، کہ اس میں خود یہ جملے ہیں اور ہمارے انہی بزرگ علماء کے ہیں کہ نہج البلاغہ میں اگرچہ کہ امام علی علیہ السلام کے کلمات فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں، لیکن اگر اس کے بیچ میں کوئی آیت قرآنی امام علی علیہ السلام کوٹ کرتے ہیں تو وہ واضح طور سے الگ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، کلام خدا کے مثل کوئی دوسرا کلام نہیں ہے. اور اس کو یہ مطلب، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلسفہ ہے یا کلام ہے یا عرفان ہے یا برہان ہے. یہ وہ نور ہے جس کے انڈر میں ہر چیز موجود ہے. یہ وہ نور ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو، ہر جہت کو روشن کر دیتا ہے۔ صحیح، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل یعنی اب ہم اپنی بحث کی طرف واپس آتے ہیں کہ آیات آفاقی اور انفسی، تو اس کا کوئی یعنی ان دو باتوں کا ذکر کرنے کا مطلب وہ ہدایت تکوینی اور تشریعی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی یہ دو مختلف قسم کی، اب دو مختلف ڈومینز میں نشانیاں ہیں جو ایک ہی خدا کی طرف یا ایک ہی الہ کی طرف انسان کو گائیڈ کرتی ہیں اور پروگرس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یعنی ان دونوں کا نیٹ آؤٹ پٹ ایک ہے، واحد ہے، اس میں الگ الگ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ والی بات نہیں ہے کہ جی آیات آفاقی جو ہے نا وہ آپ کو مثال کے طور پر سائنٹسٹ بنا رہی ہے اور آیات انفسی آپ کو مولوی بنا رہی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم قرآن کے حوالے سے بات کریں گے، اگر ہم قرآنی تعلیمات کو بنیاد بنا کے گفتگو کریں گے، تو ایک انسان یعنی جیسے خود معصوم کی جو ذات گرامی ہے، وہاں پر آپ کو ہر چیز ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو سائنس بھی ملے گی، وہاں پر آپ کو مطلب حکمت بھی ملے گا، فلسفہ بھی ملے گا، معرفت بھی نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو احکامات اور مسائل بھی ملیں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ اس وحدت اور اکائی کو حاصل کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ انسان کو سمجھ لیں گے تو انسان سے متعلق ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اگر آپ کو انسان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اگر آپ انسان کو 20 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک ایک حصے کو سمجھیں گے، تو آپ کبھی بھی انسان کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے، جو کہ ہمارے ساتھ بھی ہمارے دینی لینڈسکیپ میں تقریباً یہی ہو رہا ہے کہ یعنی لوگ اتنا اتنا پڑھ جاتے ہیں، اتنے اتنے عرصے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سب کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ دین کی حقیقت کے بارے میں تقریباً ناشنا ہوتے ہیں۔ ان کو اوپر کی معلومات بہت ہوتی ہیں کہ مطلب یہ مسئلہ ہو تو کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ جائز ناجائز، حلال حرام، عذاب ثواب، یہ سب اچھے سے پتہ چل جاتا ہے جو اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس میں سچائی کیا ہے، وہ چیز انسانوں کو کیسے بناتی ہے، کیسے بلند کرتی ہے، مجھے کیا بننا چاہیے، مجھے کس طرف جانا چاہیے، یہ سب نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جب ہم یعنی اس طرف آ رہے ہیں کہ آیات آفاقی کا ذکر کرنے کے بعد آیات انفسی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ایک وحدت ہے، نہ کہ دو الگ الگ کوئی چیزیں ہیں کہ پہلے ہم اس کو سمجھیں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے، بلکہ یہ دو حقیقتیں ہیں جن کے اظہار الگ طریقے سے ہیں، جن کا جلوہ ڈفرینٹ ہے، جن کی ایکسپریشن الگ ہے، مینیفیسٹیشن جدا جدا ہے، لیکن تمام کی تمام چیزیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اسی سے جڑی ہوئی ہیں اور اسی تک پہنچاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی، اور یہی اصل توحید ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو ہم توحید کو ایکچولی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یعنی توحید وہ جو میری پوری زندگی میں آئے اور ہر پہلو پر، یعنی جیسے وہی بات ہے نا کہ ہم جب اپنے آپ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو کس کو ریفرنس دیتے ہیں، کس کو ریفرنس دیتے ہیں اپنے بارے میں، اپنی ذات کو۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آنکھ ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ میری آنکھ ہے، یا میرا سر ہے، یا میرا قلب ہے، یا میرے کان ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر عضو جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن میرے کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر آپ اس کو خالی آنکھ کان نہ کہیں گے تو یہ نامکمل ہے جب تک کہ آپ اس کو اس کے وجود سے وابستہ نہ کریں، جو اس کا اصل مالک ہے، جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں آیات آفاقی، تو آیات یعنی نشانی، تو آفاق یا یونیورس میں جو نشانیاں ہیں وہ کس کی ہیں، ٹھیک ہے, تو آیات آفاقی یعنی خدا کی نشانیاں. جب ہم کہیں گے آیات انفسی تو آیات یعنی نشانیاں جو نفس میں موجود ہیں وہ کس کی نشانیاں ہیں, کس کی طرف لے جا رہی ہیں, کس کی ذات کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہی ہیں. ٹھیک, تو یعنی کہ اگر آپ یونیورس میں دیکھیں تو وہاں جو نشانیاں ہیں وہ اس کی اپنی نہیں ہیں, وہ ان نشانیوں کے خود مالک نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے جو نفس ہے وہ اپنے اندر موجود نشانیوں کا خود مالک نہیں ہے, بلکہ ان میں جتنی بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب کس طرف پوائنٹ آؤٹ کراتی ہیں, اس کے خالق اور مالک اور رب کی طرف پوائنٹ آؤٹ کراتی ہیں. درست, تو یہ ڈفرینٹ ڈومینز اور ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہیں, لیکن ان تمام کے اندر جو پوائنٹرز ہیں وہ ایک حقیقت واحد کی طرف. اور یہ چیز اگر یہ ہنر آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو گیا تو آپ بہت تیزی سے ترقی کریں گے. صحیح, یعنی یہاں جو انسان جو پھنسے ہوئے ہیں نا کہ وہ اوپر کیوں نہیں جاتے, وہ جیسے ہم سبھی اس بارے میں پریشان ہیں کہ بھئی ہم تو اتنا یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, پھر ہمارے سامنے حقائق کیوں نہیں کھلتے, یا ہمارے اندر وہ بلندی کیوں نہیں حاصل ہوتی, ہماری ذات میں وہ سکون اور بصیرت کیوں نہیں ہم کو مل رہا ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے, کیونکہ زندگی میں کون سی چیز اگر ہوگی تو کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی, شرک. اور شرک جو ہے وہ ہمیشہ نظر آتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے پلورلزم سے. یعنی اگر انسان کی ذات کثرت میں, پلورلز میں, مینی میں بٹ جائے تو وہ شرک ہے, وہی چیز شرک ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے دیکھیں خداوند کریم نے نا اس بارے میں ہم کو ہر جگہ بہترین آیتیں سمجھائی ہیں. ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, یعنی اب تو یہ چیز کم ہو گئی, لیکن پہلے لوگوں کے دس دس بارہ بارہ بچے ہوتے تھے, اولادیں ہوتی تھیں. ٹھیک, تو اب کیا جو بحیثیت والد یا والدہ جو اولاد کی محبت ہوتی ہے, کیا اگر اولاد کی تعداد میں کثرت ہو تو وہ محبت بھی ڈیوائیڈ ہوتی جاتی ہے؟ یعنی اگر ایک انسان کا اکلوتی اولاد ہو تو اس کی محبت کا میگنیٹیوڈ اگر فار ایگزامپل 100 ہے تو جس کے 10 اولادیں ہوں تو وہ ڈیوائیڈ بائی 10 ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوتا, سوچیں اس کو, ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انسان کو محبت اولاد سے ہے. ٹھیک ہے, اولاد اور اس کی حقیقت کو سے وہ محبت کر رہا ہوتا ہے. تعداد کے کم زیادہ ہونے سے اس پہ فرق نہیں پڑتا اگر آپ حقیقت سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر السلام علیکم, اگر انسان حقیقت سے جڑا ہوا ہوتا ہے کسی شے کی تو اس میں نمبرز کے کم زیادہ ہونے سے فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اگر ہم حقیقت توحید سے جڑے ہوئے ہوں گے تو توحید کے جتنے بھی مظاہر ہوں, جتنے بھی جلوے ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جلوے آپ کو توحید کے حوالے سے کثرت میں مبتلا کر دیں گے. میرا یہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر خدا کی آیتیں, نشانیاں, جلوے کائنات میں, خدا کی نشانیاں اور جلوے اس کی کتاب میں, خدا کی نشانیاں اور جلوے اس کے نمائندوں میں, خدا کی نشانیاں اور جلوے ہمارے نفوس میں, ٹھیک ہے, یہ سب الگ الگ ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, لیکن اگر آپ کے اندر وہ اس حقیقت توحید کو آپ جانتے ہیں, اس حقیقت سے آپ جڑے ہوئے, تو اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ یہ جلوے آپ کو کہاں کہاں اور کس کس شکل میں نظر آ رہے ہیں. وہ آپ کی توحید کو ڈیوائیڈ ہی نہیں کر رہے کثرت میں. یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یعنی ہمارے لیے پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ان تمام چیزوں کو یہ الگ الگ ہیں ہمارے لیے عام طور سے. تو اس وجہ سے ہمارا خدا سے جو رشتہ ہے نا وہ گویا کہ اس کثرت کی بنا پر شرک میں بدل جاتا ہے. یعنی شرک کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو ایک دوسرے سے شریک کر رہے ہوتے ہیں یا ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہم جب مثال کے طور پر اپنی اولاد کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر خدا ہمارے لیے کم ہو جاتا ہے، ہم جب بازار میں جاتے ہیں خدا ہمارے لیے اور کم ہو جاتا ہے، ہم جب مثال کے طور پر کسی ایسے انسان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کہ جو ہمارے افیئرس پر کوئی اتھارٹی رکھتا ہے تو خدا ہمارے لیے بالکل ہی کم ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی کہ پھر ہمارا جو ایمان اور توکل ہے وہ اس شخص پہ چلا جاتا ہے، اس ایجنسی پہ قائم ہو جاتا ہے کہ جہاں سے ہم کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میرے معاملات پر ایک اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا میرے فار ایگزامپل میرے میٹرز کو یا میرے معاملات کو یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ ایک بہت بہت اہم بات ہے کہ آپ جو کچھ بھی سیکھیں، جو کچھ بھی پڑھیں، جس طرف بھی جائیں، وہاں پر جب آپ اس کو لیں گے عملاً وہاں آپ کو کثرت ملے گی، ملٹیپلز ہوں گے، پلورلز نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر جا کے پھنس گئے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ آلودہ با شرک ہو جائے گی، یعنی ایک دوسرے شریک ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو رہے ہوں گے۔ جیسے ایک مثال ہے جنہیں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بڑے بہت سوالات ہوتے ہیں کہ اگر آپ مومنین کو تھوڑا سا ذرا وہ کریں نا، پش کریں، تھوڑا سا کرے دیں، تو ایک چیز جو ان کو بہت مشکل لگتی ہے، ہم روزے پہ جاتے ہیں امام حسین سے مانگیں یا خدا سے مانگیں، امام علی سے سوال کریں یا خدا سے سوال کریں، اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی توحید کی کمزوری ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، کہ وہ وہاں جا کے پھنس گئے اس میں۔ تو اسی طریقے سے اچھا اب دوسرے لوگ ہیں کہ جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سائنس یعنی آیات آفاقی پر جو تحقیق ہے اس نے آپ کو میڈیسن دی، اس نے آپ کو سرجری دی، یہ سب آیات آفاقی پر تحقیق کے ذریعے سے حاصل ہوا، تو اب جو ہے یعنی کہ اب میں بیمار پڑ رہا ہوں تو میں خدا سے صحت مانگوں یا اس سے مانگوں؟ مجھے صحت کون دے رہا ہے؟ تو اگر یہ والے پرابلم زندگی میں موجود ہیں تو یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ شرک ہے، بالکل اسٹریٹ اوے شرک ہے۔ یعنی کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ ہم اس بات کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ میرا ملجا، ماوا، میری پرابلم کو سالو کرنے والا، میرا رب، میرا معبود ہے کون۔ زبان سے تو میں اس کا نام لے رہا ہوں، لیکن جب میں عمل کرنے جاتا ہوں تو کبھی ادھر پھنس جاتا ہوں، کبھی ادھر پھنس جاتا ہوں۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ میری ذات کثرت میں الجھی ہوئی ہے، وحدت تک نہیں پہنچی، یعنی اس مقام پر میں نہیں ہوں کہ جو ائمہ علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف خدا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ نہ چاہے، اس کی مشیت نہ ہو، اس کا اذن سلب ہو جائے تو ہر سبب ہر وسیلہ ختم ہے، کوئی سبب اور وسیلہ آپ کا کام نہیں کر سکتا، آپ کی پرابلم سالو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک،
اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے فوکس کو سٹرونگ رکھیں۔
دیکھیں، فوکس بھی بالکل بہت ضروری ہے، اور لیکن فوکس سے زیادہ جو ہے نا نمبر ون چیز جو ہے وہ معرفت ہے، اور معرفت کے ساتھ اخلاص ہے۔ یعنی جب تک ہم اپنے اندر وہ پیورٹی لانے کی کوشش نہیں کریں گے نا، خلوص پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ چیز آئے گی نہیں کبھی بھی۔ اچھا، اور اس کے لیے عملاً آپ کو دقت کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کیسے دقت کرنی پڑتی ہے؟ کہ زندگی ایک دوراہے پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے، زندگی کے اندر آپ کے پاس ٹف چوائسز آ جاتے ہیں، اور وہاں پر ہی جو ہے نا ہمارا یس اور نو وہ کام کر دیتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہیں اس کی مثالیں خود قرآن کریم نے بہت زیادہ دی ہیں، ایک مثال جیسے فار ایگزامپل اصحاب کہف، اصحاب کہف جو تھے ان کے سامنے مطلب دنیا پورے طور سے موجود تھی، وہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اس بادشاہ کے دربار میں تھے اور کافی ڈگنیٹریز تھے. لیکن اب وہاں پر جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ باقاعدہ شرک و بت پرستی کو مطلب انفورس کر رہا ہے, انڈورس کر رہا ہے, تو اب وہاں ان کے لیے وہی فیصلہ تھا یس اور نو والا. تو انہوں نے کس بات کا فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, اب یہ فیصلہ کچھ بھی ہو جائے, یعنی صرف دنیاوی رتبے مرتبے کو خدا حافظ کہنا نہیں تھا, کچھ بھی ہو جان سے جانا بھی تھا, اور الٹیمیٹلی اسی وجہ سے انہیں فرار کرنا پڑا. لیکن ہم اس سے ہٹیں گے نہیں, اور آپ دیکھیں کہ اس چیز کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گئے, ان کو مطلب کیا چیز نصیب ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا نقطہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے کہ جب ہم آیات آفاقی کے بعد آیات انفسی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی ڈائیکوٹومی نہیں ہے, یہ آیتوں کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہ آیتوں کے مختلف جلوے ہیں جو ایک ہی حقیقت تک پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو بربنائے توحید لیں گے تو وہ دونوں آپ کو مل کر بلند کریں گے, نہ کہ آپ کی ذات کو ڈیوائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم نقطہ تھا. اچھا, اب جو راہ انفسی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ راہ عظیم معرفت توحید ہے. نفس کی معرفت کی راہ یا نفس کی آیتوں کے ذریعے سے توحید تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ پوری کائنات سے کہیں زیادہ برتر ہے, کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے, کہیں زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے, وہ آپ کو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند کرے گا. آیات انفسی اور اپنی ذات میں خود ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنا, اور اس کے بارے میں ایک آیت تو آپ کو یاد ہی ہے جو ہم نے کافی دفعہ پڑھی تھی, وہ سورہ فصلت کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو آفاق میں, یعنی یونیورس میں, کائنات میں, پورے نظام میں جو باہر موجود ہے, وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفوس میں. ٹھیک, تو یہ جو ٹرم آئی ہے آیات آفاقی اور انفسی کی, یہ خود قرآن سے آئی ہے. یعنی جیسے میں نے وہ آپ کو کہا کہ ہدایت تشریح اور تکوینی جیسی نہیں ہے کہ جو علمی میدان سے آ رہی ہو, یہ خود قرآنک ٹرم ہے, آیات آفاقی اور آیات انفسی. تو ہم ان کو دکھائیں گے, اور کتنا دکھائیں گے, حتی یتبین لہم, یعنی جب تک ان پر روشن نہ ہو جائے کہ وہی حق ہے. یعنی ہم اتنا زیادہ ان نشانیوں کو ملٹیپلائی کریں گے, کمپلیمنٹ کریں گے, سپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, کہ تمہیں اس کے حق ہونے میں ذرہ برابر شک باقی نہ رہے. اور وہ نشانیاں کہاں کہاں پر آئیں گی, آفاق میں بھی آئیں گی اور نفوس میں بھی آئیں گی. دوسری جو آیت ہیں جو سورہ والذاریات کی آیتیں ہیں, اور یہ آیتیں ہیں 20-21, تو وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں, وفی انفسکم اور تمہارے اپنے نفوس میں بھی, افلا تبصرون, کیا پس تم نہیں بصیرت حاصل کرتے, یعنی کیا تم اس کو دیکھتے نہیں, کیا تم ان سے بصیرت, روشنی, بینائی, عقل کی, عقل کا نورانی ہونا یہ حاصل نہیں کرتے اس سے. یہ آیت یہاں تک کوٹ کی ہے, لیکن اگلا بھی میں پڑھ دیتا ہوں, اس میں بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے, وفی السماء رزقکم وما توعدون, اور زمین میں تمہارے لیے آیتیں ہیں, تمہارا رزق آسمان میں, وفی السماء رزقکم وما توعدون, اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو ان آیتوں کے سلسلے میں نا یہ بڑی عجیب انفارمیشن ہے کہ انسانوں کا رزق کہاں پر ہے, آسمان میں, زمین میں نہیں ہے حقیقتاً, یعنی زمین میں آپ کہہ لیں ہمیں ملتا ہے یا ہم تلاش کرتے ہیں یا ہم ڈھونڈتے ہیں، لیکن رزق باقاعدہ نازل ہوتا ہے بلندی سے. اور یہ چیز ہم کو نظر بھی آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کوشش کر کے بہت کم ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو کوشش نہ کرنے کے باوجود بہت زیادہ مل جاتا ہے. کبھی ہمیں خود اپنی زندگی میں نہیں پتہ ہوتا کہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے اور میں بڑا خوشحال ہوں، اور کبھی ہم بہت محنتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری حالت اچھی نہیں چل رہی ہوتی. ٹھیک، تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ رزق یہ نہیں ہے جو تمہاری ایفرٹس کے اراؤنڈ تم ڈھونڈ رہے ہو، بلکہ سما میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت اور وہ سب کچھ. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اور جیسا کہ تم نطق کرتے ہو، بہوش و حواس کلام کرتے ہو، جیسا تمہیں اس پر یقین ہے کہ تم بول رہے ہو، تمہارے رب کی قسم یہ حق ہے جو ہم نے تم کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، اس بارے میں شک کا شکار نہیں ہونا. تو زمین میں کیا ہے؟ آیات ہیں، نشانیاں ہیں خدا کی. ٹھیک ہے، زمین میں وہ سب نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اور ایک جملہ جو اس میں ہے، یعنی کئی خطوط ہیں، مجھے اگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس کی سند کیا ہے، لیکن بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بڑے اچھے کلمات ہوتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو لکھا ہے، یعنی وہ تاریخ میں موجود ہیں، رومن ان رومن حکمرانوں یا سرداروں کی طرف سے کہ جو ان کے زمانے میں تھے. آپ کو پتا ہوگا نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یروشلم میں یا اس فلسطین کے علاقے میں رومنز کی حکومت تھی، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہاں پر جو لوگ تھے مذہبی اعتبار سے وہ جیوز تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو کچھ اس میں مکتوبات ہیں باقاعدہ کہ جس میں ان رومنز جو سردار تھے اور وہ لوگ تھے، یعنی کہ ان یہودیوں سے زیادہ نا وہ رومنز متاثر ہوئے تھے حضرت عیسیٰ سے، جو کہ بالکل بے دین تھے ظاہراً، لیکن وہ ان سے متاثر ہوئے تھے اور ان کی بات. تو اس میں انہوں نے ایک بار اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا عیسیٰ سے کہ دیکھیں اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، یعنی آپ اپنی تبلیغ نہیں روکیں گے، تو پھر میں آپ کی حفاظت کی ضمانت نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ سب لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے. تو وہ خود لکھتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ اے زمین کے سردار، یعنی اے وہ جس کی حکومت زمین میں، اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو کہ امان زمین میں نہیں ہے، آسمان میں. مجھے بہت خوبصورت جملہ لگا یہ، کہ اگر تم امان چاہتے ہو نا، اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم سکون کا گھر چاہتے ہو، تو وہ زمین میں نہیں ملے گا تمہیں. اور اے زمین کے حاکم، یعنی مجھے اس کی فکر زیادہ ہے جو آسمان کا حاکم ہے، یعنی جو اس نظام کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے والا ہے. ٹھیک، تو یہ یعنی قرآن کریم خود اس چیز کو بتا رہا ہے کہ تمہارے نفوس میں ان پیرلل ٹو دس سسٹم آف کریشن، اس کے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں. اچھا، اب یہ ایک جو بہت بڑا سوال ہے، اس پر ایک اشارہ میں نے پہلے بھی کیا تھا جب یہ آیت ہم نے پہلے اس کو ایکسپلین کیا تھا، کہ آیات انفسی سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے. کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ بایولوجیکلی انسان کی پیدائش یا انسان کے بدن کے اندر ریسرچ بہت آگے جا چکی ہے، اور بہت سارے حیرت انگیز اور عقل کو تحیر میں ڈال دینے والی چیزیں موجود ہیں، لیکن آیات انفسی ان میں سے کسی چیز کا نام نہیں ہے. وہ بھی آیات آفاقی میں ہی آتی ہیں، جو بایولوجیکلی جو سائنس یا جو تمام چیزیں آتی ہیں. آیات انفسی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہ نشانہ ہائے موجود در گوہر ذات شخص و روح اوست، یعنی جو انسان کی وجودی حقیقت میں، جو انسان کی روحانیت میں جو نشانیاں موجود ہیں، وہ در حقیقت آیات انفسی کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں، نہ کہ انسان کی فزیک اور بایولوجی میں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم وہ ہے. اور اس میں جو ایک ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے کیوں یہ چیز بہت زیادہ پاورفل بن جاتی ہے کہ انسان کا بدن اور باقی تمام کی تمام مخلوقات اور موجودات یہ کس نظام کا حصہ ہیں؟ یہ نظام مادی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, نظام مادی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ میں سے کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے کہ نظام مادی کیا چیز ہوتی ہے, مادیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں تقریباً ہم اس قسم کی باتوں سے کہتے ہیں نا, یعنی کہ دیکھیں جو چیز ایک فکسڈ ظاہراً فارم لے, شیپ لے, جس میں ثقل ہو, وزن ہو, یا جو تھوڑی فلسفے کی زبان میں کثافت و غلاظت ہو. اچھا, یہ کثیف و غلیظ کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں اردو میں, بلکہ کثیف و غلیظ کا معنی, یعنی غلیظ جو ہے نا وہ تقریباً اگر میں اس کا ترجمہ کروں وسکس, گاڑا, وہ اس سینس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یا کثیف وہ ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں, گتھی ہوئی ہوتی ہیں, مکسچر ٹائپ کا, امپیور. تو یہ تمام کی تمام خصوصیات جو ہیں نا وہ مادیت کی ہیں. اور پھر یہ کہ اس کے اندر, مادے کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سٹیبلٹی نہیں ہے, وہ ہر آن تبدیل ہو رہا ہے, اس میں ہر لحظہ ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور اس تبدیلی کو آپ کچھ بھی کر لے نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, وہ جو ایک تبدیلی آ رہی ہے مادے کے اندر, یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے بدن کے اندر کوئی کچھ بھی کر لے, اس تبدیلی کو روک نہیں سکتا وہ. جو یعنی خدا نے ایک نظام بنایا کہ وہ پہلے یوں اوپر جاتی ہے, پیک پر پہنچتی ہے, پھر ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی اس سائیکل کو یا اس چیز کو ریورس نہیں کر سکتا, ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ نظام مادی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو انسان کی ذات ہے, جس کو کہہ رہے ہیں گوہر ذات یا حقیقت وجود یا روحانیت, وہ حقیقت ہے جو اس پورے سسٹم کے بیونڈ ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کئی مثالیں میں نے آپ کو دی تھیں کہ اسپیشلی وہ لوگ جو اولڈ ایج میں پہنچ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک چیز کو دیکھ کر بہت حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ہفتہ پہلے کی بات بھول جاتے ہیں, لیکن انہیں اپنے بچپن کی 50 سال کی یادیں نا ایک ویوڈ, جیسے کہ وہ ایک آئینے میں اس چیز کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے حیرانی ہوتی ہے اس بات پہ کہ یہ کس قسم کی میموری ہے, میری میموری کو کیا ہو گیا کہ ابھی جو بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کہا, وہ دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہے وہ بات. ٹھیک ہے, لیکن اگر چلو اگر ذہن, برین سیلز کمزور ہو گئے یا ان کی کوالٹی خراب ہونا شروع ہو گئی, تو وہ میموری کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو میری اتنی چھٹپن کی, بچپن کی میموریز تھیں, وہ کدھر سے نکل کے آ رہی ہیں؟ ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے نا, ذات, وہ آپ اگر اس کو جتنا بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ اس مٹیریل ڈومین کے بیونڈ ہے, اس سے بالا تر ہے. یعنی دسیوں مثالیں جو ہے نا اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ ہم جو ہیں, اگر ہم نے کوئی نیک کام کیا, آپ تنہائی میں بیٹھ کے, لوگوں کے درمیان نہیں, تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں, آپ ہمیشہ اس نیک کام کی لذت کو فیل کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی برا عمل انجام دیا, آپ اس کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں, ہمیشہ اس کی اذیت محسوس کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جزا و سزا والا نظام ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے الزمناہو طائرہ فی عنقہ, ہم نے ہر انسان کا نام عمل اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے, گلے کا ہار بنا دیا ہے. تو وہ گلے کا ہار اس گردن کا ہار نہیں ہے, بلکہ وہ میرے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ میرے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ آیات انفسی. ٹھیک ہے, تو یہ نفس ہے کہ جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں, نفس کا نام لیتے ہیں, تو وہ نفس تھوڑا ہم 10 منٹ آگے بڑھا دیں گے تاکہ ہم, یعنی جب نفس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ کیا نشانیاں موجود ہیں, یعنی میری حقیقت وجود میں کیا نشانیاں موجود ہیں، میرے گوہر ذات کے اندر خدا نے کیا کچھ رکھا ہوا، ٹھیک ہے. اور اس پر ہی یعنی معصوم کا بھی کلمہ، اگر آپ نے غور کیا ہوگا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس جملے میں خاص بات کیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا جو عارف ہو گیا، فقد پس بے شک وہ اپنے رب کا عارف ہو گیا. یعنی یہ جملہ آیات آفاقی کے بارے میں نہیں ہے کہ جس نے کائنات میں موجود خدا کی نشانیوں کو پڑھ لیا اور دیکھ لیا وہ یقیناً اپنے رب کا عارف ہو گیا. یعنی آیات انفسی میں وتھ سرٹینٹی کلام معصوم ہے کہ اگر تم اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لوگے تو یقیناً اپنے رب کے عارف ہو جاؤ گے. جو کہ اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یعنی اتنے سائنسداں ہیں یا محققین ہیں جو کائنات میں موجود خدا کی نشانیوں کو بہت تفصیل سے جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس ایمان کے درجے تک ان میں سے بہت سے لوگ نہیں پہنچتے، بلکہ اس میں اور بعض اوقات خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو یہ یعنی جو نفس کی ہم انفس نفوس کی آیتوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو نفوس سے مراد وہ ہے. اچھا، اس میں دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ کیوں افضل ہے، یہ کیوں برتر ہے؟ کہ اگر ہم کسی بھی مادی چیز کو دیکھتے ہیں تو مادیت جو ہے نا بذات خود ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، ایک غلاف ہے. ٹھیک ہے، انہیں آپ کسی بھی مادی چیز کو دیکھیں، آپ کو شاید یاد ہوگا آپ لوگوں سے میں بات کر رہا تھا یا کہا حضرت یونس علیہ السلام، ذکر یونسی کے بارے میں، کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ تین حجابات تھے ظلمات کے، کہ ایک حجاب جو تھا وہ فلیش اینڈ بلڈ کا تھا جو اس مچھلی کی صورت میں موجود تھا، دوسرا حجاب جو ہے وہ اس پانی کا تھا جس نے ان کو گھیرا ہوا تھا، جو اگر ہم اس کو یعنی سملر کریں اپنی حالت سے تو وہ دنیا لعب و لہو ہے جس نے ہم کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا، اور اس کے اوپر جو تاریکی تھی وہ کیا ہے، وہ مادیت کی تاریکی ہے. یعنی مادیت بذات خود ایک بہت موٹا پردہ ہے، ایک دبیز حجاب ہے. ٹھیک، تو جو میری ذات ہے، جو میرا نفس ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ مادیت کے ڈومین سے بیونڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس انسانی در حقیقت عالم غیب یا ملکوت سے بہت زیادہ نزدیک ہے بنسبت اس کے بدن کے. ٹھیک، اور شیطان جو ہے اس کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے بتائیں؟ ادھر نہیں دیکھنا، ہمیشہ پوری زندگی کس کو دیکھتے رہنا؟ بدن کو. ٹھیک ہے، ساری اہمیت اس کی ہے، یہ اصل ہے، اس کے پیچھے تمہیں بھاگنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو زحمت نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، اب یہ تمام کی تمام تحریکات کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ اب آپ اس کو سمجھیں کہ جو جس کی پوری کوشش ہے کہ ادھر نظر نہ جانے پائے، یعنی وہ جو خدا نے ہمارے اندر جو نفس رکھا ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ جو نفس کس وجہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے، وہ نفخت فیہ من روحی، اس روح خدا کے نفخے کی بنا پر وہ نفس پیدا ہوا ہے، نفس انسانی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طرف نظر نہیں جائے. یا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ انسان کے وجود کی بنیاد خدا کی بنیاد پر ہے، فطرت الہی پر ہے، وہ اس طرف نہیں دیکھنا تم کبھی. تو جتنے بھی الجھاوے ہیں نا، یہ سارے ہماری زندگی کے ارد گرد، ہمارے اراؤنڈ، ہماری سراؤنڈنگز میں، وہ تمام کی تمام چیزیں کس بنا پر ہیں؟ بس وہی، وہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس سے ہمیشہ غافل رہیں. ٹھیک ہے، یہ والی بات واضح ہوئی. اور اگر ہم یعنی اب یہاں پر اگر ہم نعوذ باللہ یہ کام کر بیٹھے، اس جال میں پھنس گئے، تو پھر قرآن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی ہم نے اپنی تمام فیکلٹیز کو خالی مادیت کی طرف مبذول کر دیا، اس کی خدمت میں لگا دیا، پھر قرآن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اولائک کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چرنے والے چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپایوں کو ہم نے عقل نہیں دی ہے، چوپایوں کو ہم نے سماعت و بصارت نہیں دی ہے، یہ ان تمام نعمتوں کو رکھنے کے باوجود چوپایوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ان کا پورا کام، ان کی پوری محنت کیا ہے؟ چرنا اور کھیلنا، یہ بھی قرآن کی ٹرم ہے، چرنا اور کھیلنا، یہی ہے ان کا سارا کام، اس کے آگے ان کا کوئی ہم و غم نہیں ہے، اس کے آگے ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں پر ان کو کھانے کے لیے چیزیں مل جائیں، سونے کے لیے اچھا بستر مل جائے، دنیاوی عیش و آرام مل جائے، ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کے آگے انہیں کسی چیز کی فکر نہیں، کسی چیز کی پریشانی نہیں، ٹھیک۔ تو نفس کا معنی میں بس اب گفتگو کو سمیٹوں آج کی حد تک، کہ نفس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، تاکہ پھر جب آیات انفسی کی بات ہو تو پھر آیات انفسی کے بارے میں ہم کسی شک کا شکار نہ رہیں کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور نفس کے اندر، یعنی بالکل آخری بات آج کے لیے کہ بس اب نماز کا وقت، کہ آپ کے خیال میں اس نفس کی جس کی ہم نے بات کی کہ جو ہماری ذات کا گوہر ہے، جو ہماری ذات کی اصلیت ہے، اس کی مین یا پرائم کوالٹی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ لیکن یعنی وہ چیز جو ہم بطور آیت دیکھ سکیں، اور یہ اس نفس کے علاوہ یہ چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، ایکسکلوسیو کوالٹی ہے نفس کی، اومنی پریزنس۔ اومنی پریزنس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا بدن مختلف اعضاء میں ایک لحاظ سے منقسم ہے، یعنی ہاتھ، سر، پیر، الگ الگ اعضاء ہیں، ہر عضو کی اپنی کوالٹیز ہیں، اپنی کریکٹرسٹکس ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اپنے فنکشنز ہیں، ٹھیک۔ لیکن ہر عضو کے اندر کیا چیز موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عضو کام کرتا ہے، اور کیا چیز ہے کہ جو اس سے نکل جاتی ہے؟ تو وہ تمام چیزیں بایولوجیکلی، فزیکلی موجود رہتی ہیں لیکن بیکار ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا نفس ہے، اور وہ نفس جو موجود ہے وہ غیر مادی حقیقت ہے، یعنی کوئی بھی انسان، اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پڑھ کے جہالت اپنے سر پہ لا دی ہے ان کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ فطری طور سے انسان جو ہے نا وہ اس چیز کو کیا کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، صحیح؟ آپ کبھی بھی نہیں کہتے میری آنکھ دیکھ رہی ہے، ٹھیک، یا میرا ہاتھ، یہ مخصوص اس میں کہتے ہیں، لیکن ان جنرل آپ جتنی بھی چیزوں کو ریفر کرتے ہیں اپنے اعضائے بدن میں، تو ان تمام کے تمام کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی میرا نفس، میرا وجود، میری حقیقت اس عمل کو انجام دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ذات یا آپ کا نفس جو ہے وہ سر کے ایک ایک بال سے لے کر اور پیر کے ناخن تک ہر جگہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہر جگہ موجود ہے نا، ٹھیک ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی یہ سب اعضا ورک کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب انسان کی فار ایگزامپل موت واقع ہو جاتی ہے تو آرگنس اپنی جگہ پر رہتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی، لیکن آپ اس میں پر یا نفس پر انگلی رکھ سکتے ہیں، اس کو پک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو اومنی پریزنٹ ہونے کے باوجود کیا وہ آئیڈینٹیفائیبل ہے الگ سے؟ اب یہ خدا کے وجود کی کتنی بڑی نشانی ہے، آپ اگر اس چیز پہ غور کریں کہ اگر ہم یہی بات کہیں کہ وہ ہستی کہ جس جو ان سب کا خالق و مالک ہے وہ اس پوری زندگی کے نظام میں کیسے موجود ہیں, جیسے بدن میں نفس, کہ جو ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز اس کی وجہ سے زندہ ہے, ہر چیز اس کی وجہ سے حرکت کرتی ہے, اپنا فنکشن پرفارم کرتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہر شے مردہ ہے اور بے جان ہے اور ختم ہے. ٹھیک ہے, ابھی کتنی بڑی نشانی ہے, آپ اس کے پیرلل کوئی نشانی لا کے یونیورس میں دکھائیے. خدا کی معرفت, یعنی گویا کہ آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ خدا کو ویژولائز کر رہے ہیں زندگی میں, اگر آپ اس چیز کو یعنی اپنے نفس کی موجودگی کو اپنے بدن میں آپ پراپرلی سینس کر پا رہے ہیں تو آپ خدا کو دیکھ رہے ہوں گے گویا کہ کائنات میں. کہ پھر یہ فرمائش نہیں ہوگی کہ مجھے دکھاؤ وہ کدھر ہے. پھر جو انسان اس کو سمجھ لے گا وہ اس کو کوئی فزیکل پرسنالٹی کے طور پر دیکھنے کی فرمائش نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں خود اپنے نفس کو دیکھ سکتا ہوں گیا. آپ آئینے کے سامنے جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بدن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کوئی بھی. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کا سب اسی کی وجہ سے, اگر وہ نفس موجود نہیں ہوگا, اس کا تعلق میرے بدن سے نہیں ہوگا تو میں کھڑا نہیں ہوں گا, میں لیٹا ہوں گا کسی تختے پہ, پھر میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نشانی, جیسے انشاءاللہ ہم اور بات کریں گے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آیات انفسی کتنی زیادہ پاورفل ہیں بنسبت آیات آفاقی کے. اور اسی وجہ سے جو معصوم کا جملہ ہے نا کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی تو بے شک وہ اپنے رب کا عارف ہو جائے گا یا ہو گیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.